اللہ الرحمن الرحیم. آئندہ چار رکعتوں میں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا ہم انشاءاللہ سورہ نساء کے چار رکوع سنیں گے پانچویں سے آٹھویں تک. ان رکوعوں میں ایک تو ہمارے لیے بہت ہی دل خوش کن بات ہے, بہت حوصلہ افزا اور امید افزا بات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال فضل و کرم سے فرمائی. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم بڑی بڑی چیزیں کبائر جو ہیں جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے اگر ان سے روکے رہو گے اور بچے رہو گے تو پھر چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو تم سے ہوتی رہتی ہیں انہیں ہم تم سے دور کرتے ہیں. یہ کبائر اور صغائر کا تصور جو ہمارے ہاں ہے وہ اسی آیہ مبارکہ کے تحت ہے. یہ بڑے بڑے احکام, بڑی بڑی معصیتیں انسان اگر ان سے اپنے آپ کو روک لے اور تھام لے تو بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جو غیر ارادی طور پر بھی انسان سے غلط کام ہوتے رہتے ہیں. تو ان الحسنات جو ذکن سیئات, انسان جب نیکیوں کا ارتکاب کرتا ہے نیکیاں کماتا ہے تو اس سے یہ بدیاں آپ سے آپ ڈھوتی چلتی. دوسرے یہاں ایک بہت اہم بات آ رہی ہے جو آج کل بہت ہمارے ہاں ایک نزاعی مسئلہ بن گیا ہے. تمہیداً فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو فضیلتیں دی ہیں اس پر کوئی اپنے دل میں تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے, خام خواہ اس کی تمنا کرنا اس سے حاصل کچھ نہیں. اللہ نے کسی کو ذہانت زیادہ دے دی ہے, کسی کو جسمانی قوت زیادہ دے دی ہے, کسی کوئی صحت جسمانی سے بہراور ہے, کوئی ذہانت سے زیادہ متصف ہے. یہ اللہ کی دی ہوئی فضیلتیں ہیں. اب جس تمہید سے بات جو ہے آگے بڑھائی وہ یہ ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے درجہ فوقیت کا دیا ہے خواتین کا. اس کو چاہیے کہ خواتین جو ہے ذہنی ریکنسائل کریں اس سے اور اس کو تقسیم کریں. یہ بات سورہ توبہ میں آ چکی تھی وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے درجہ فوقیت یا فضیلت کا. تو یہاں بھی فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ بِالْفَضْلِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. کہ جہاں تک تو نیکیوں کا تعلق ہے اعمال کا تعلق ہے, مرد اگر کوئی نیکی کمائیں گے وہ ان کے لیے, عورتیں اگر کوئی نیکیاں کماتی ہیں وہ ان کے لیے, باقی فضل کا تو اللہ تعالیٰ ہی سے سوال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم حاصل. یہ در حقیقت ساری تمہید ہے اس اہم آیہ مبارکہ کے لیے کہ جو اسلام کے آئینی نظام کے ضمن میں بہت ہی بنیادی اہمیت کی حامل ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. مرد قوام ہے عورتوں پر. اب قوام جو ہے اس کا ترجمہ نگران بھی کیا جا سکتا ہے, اس کا ترجمہ حاکم بھی کیا جا سکتا ہے, بہرحال مفہوم بالکل واضح ہے, لفظ کوئی بھی استعمال کیا جائے. الرجال قوامون علی النساء, اور یہ قوامیت دو باتوں کی بنیاد پر ہے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, یہ وہی تفضیل ہے, یہ تو وہ بنیادی فضیلت ہے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے. مردوں کو اس درجہ فضیلت کا اللہ نے عطا فرمایا. اور دوسری بنیاد یہ کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے اموال میں سے. جب نکاح کا بندھن بنتا ہے تو مہر مرد ادا کرتا, پھر یہ کہ خاندان کی کفالت کا ذمہ دار جو ہے معاشی کفالت کا وہ مرد ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. تو جو نیک بیویاں ہیں, جو آئیڈیل ایک مسلمان خاتون ہونی چاہیے, اس کے لیے فرمایا ایک تو فرما برداری اس کی روش کو, شوہروں کی فرما برداری, اور دوسرے یہ کہ ان کے غیب کی پوری طرح حفاظت کرنے والی. اس غیب میں راز بھی شامل ہو گئے, اس لیے کہ بہرحال شوہر کے رازوں سے سب سے زیادہ آگاہ جو ہے وہ بیوی ہی ہوتی ہے, اور پھر یہ کہ اس کی عزت اور عفت جو ہے اس کی بھی محافظ عورت ہے, وہی اس کی امین ہے. تو یہ آیت جو ہے ایک بڑی بنیادی اہمیت کی حامل ہے اسلام کی آئین نظام کی ضمن میں. اس کے بعد ایک آیت جو آیت نمبر 41 ہے اس سورہ مبارکہ کی, وہ بہت اہم ہے, اس کو بہت توجہ سے سنیے گا. دسواں رکوع اس مضمون پر آ کر ختم ہو رہا ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. کیسا ہوگا اس دن, کیا حال ہوگا اس دن جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک شہید کھڑا کریں گے, گواہ لائیں گے, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم لائیں گے گواہ بنا کر ان کے خلاف. یہ لفظ اعلیٰ جو آتا ہے عربی زبان میں تو وہ مخالفت کے لیے آتا ہے. گواہی حق میں ہو تو وہ لام ہوگا لہم، اور گواہی مخالفت میں ہو تو وہ اعلیٰ ہوگا اعلیٰ ہاؤلائے شہیدا. اس میں اصل میں یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ ہر رسول جو کسی امت کی طرف بھیجا گیا وہ اپنی امت پر اتمام حجت کرتا ہے، اللہ کا پیغام پہنچا دیتا ہے، حجت قائم کر دیتا ہے. اب قیامت کے دن جب اس امت کا محاسبہ شروع ہوگا تو سب سے پہلے اس کا رسول کھڑا ہوگا، وہ ٹیسٹیفائی کرے گا، وہ گویا کہ پروسیکیوشن وٹنس ہوگا اس عدالت خداوندی میں، اور وہ ٹیسٹیفائی کرے گا کہ اللہ تیرا جو پیغام مجھ تک پہنچا تھا میں نے پہنچا دیا. اب یہ خود ذمہ دار ہے، مسئول ہے، یہاں سے پھر ان کا حساب کتاب شروع ہوگا. تو یہ وہ قانون ہے، شہادت علی الناس، لوگوں پر گواہی دینا، یہ لوگوں کے خلاف گواہی پڑے گی. اس لیے کہ اگر یہ بات نہ ہو تو لوگوں کے پاس کوئی نہ کوئی عذر موجود رہے گا کہ اللہ ہم تک تو بات پہنچی نہیں، ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ تم کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا. لہذا یہ جو کار رسالت ہے اس دنیا میں، آخرت میں جا کر یہ لوگوں کے لیے ان کے خلاف ایک حجت بن جائے گا کہ یہ بات ان تک پہنچا دی گئی تھی. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ. اس دن تو وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کی ربش اختیار کی تھی اور رسول کی نافرمانی کی تھی، وہ خواہش کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں دفن ہو جائیں اور ہمارے اوپر زمین برابر کر دی جائے. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکے. اس آیت کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ. انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤ، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور لطف حاصل ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ سورہ نساء شروع کی آغاز سے. اب وہ پڑھ رہے تھے، حضور سن رہے تھے، ظاہر بات ہے کہ سر جھکائے ہوئے ادب کے ساتھ حضور کے محفل میں بیٹھے ہوئے وہ تلاوت کر رہے تھے، قرات کر رہے تھے. جب اس آیت پر پہنچے، فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو حضور نے فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو. اور اب جو انہوں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری. اس لیے کہ یہ گواہی در حقیقت امت کے خلاف پڑے. اسی میں ساتویں رکوع کے آخر میں وہ اہم آیت آئی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ویشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترا اثما عظیما. یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ شرک کو تو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اللہ اس کو نہیں معاف فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. البتہ یہ کہ اس سے کم تر جو خطائیں ہوں، جو غلطیاں ہوں، جو گناہ ہو، تو جس کو اللہ چاہے گا وہ آپ فرما دے گا. اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ کھلا لائسنس ہے، کھلی چھٹی ہے کہ بقیہ گناہ انسان کرتا رہے، بلکہ امید تو دلائی گئی ہے لیکن لمئی اچھا، جس کو اللہ چاہے گا وہ آپ فرما دے گا. تو اس میں بھی انسان کو بین الخوف و رجا رہنا چاہیے کہ امید بھی رہے مغفرت کی، اور لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف بھی برقرار رہے محاسبہ اخروی کا اور عذاب اخروی کا. لیکن یہ ہے کہ یہ جان لینا چاہیے کہ شرک اصل میں وہ چیز ہے کہ جس کے لیے کوئی معافی نہیں. اللہ تعالیٰ اس سے اور اس کی تمام صورتوں اور شکلوں سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس نے تو گویا کہ بہت بڑا بہتان اللہ پر جڑ دیا. آٹھویں رکوع کے آخر میں بہت اہم آیات آ رہی ہیں معاشرتی زندگی سے متعلق، کہ معاشرے کے نظام کے درست رہنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے حوالے کی جائیں، اور جو منصب ہوتے ہیں وہ بھی امانتیں ہیں. اسی طریقے سے جدید دور میں وہ سب سے بڑی امانت ہے، اسی لیے کہ اس رائے کی بنیاد پر کوئی حکومت تشکیل پاتی ہے، تو اگر رائے کا استعمال غلط ہوگا تو حکومت لامحالہ غلط بنے گی، اس کے بعد رونے دھونے کا کچھ حاصل نہیں ہے. اعمالکم اعمالکم، جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ تمہارے اپنے عمل ہی تم پر حاکم ہو جاتے ہیں. تو وہ الفاظ اور غبط غور سے سنیے گا، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے حوالے کرو. دوسرا حکم فرمایا، واذا حکمتم بین الناس تحکموا بالعدل، اور جب بھی کبھی کوئی معاملہ ہو کہ لوگوں کے مابین تم حکم بنو، تمہیں کوئی فیصلہ کرنا ہو کسی نظام میں، کسی قضیے میں تمہیں کوئی فیصلہ دینا ہو، تو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، ان اللہ نعما یعظکم بہ، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ہی اچھی نصیحت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. اور اس کے بعد جو آیت آئی ہے وہ اگلے چار رکوعوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ مضمون بڑے تکرار کے ساتھ آئے گا. وہ بہت اہم مضمون ہے، وہ یہ کہ رسول کی اطاعت جو ہے وہ ہر حالت میں انسان کو اپنے اوپر لازم کرنی ہے. اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اور پھر اولی الامر منکم، یہ اطاعت کا ایک سلسلہ ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور جو تم میں سے اولی الامر ہو ان کی. فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت جو ہے یہ مستقل بالذات اطاعتیں ہیں، اور اولو الامر کی اطاعت جو ہے وہ مشروط ہے. اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر حکم دیں گے تو اس کی اطاعت ہوگی، باہر نکل جائیں گے تو اطاعت نہیں. لہذا فرمایا جب بھی کبھی کوئی جھگڑا برپا ہو جائے تو لوٹاؤ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی اللہ پر اور یوم آخر پر یقین رکھتے ہو، ذالک خیر واحسن تاویلا، یہی بہترین بات ہے اور یہی انجام کار کے اعتبار سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.